زیارت کر سکوں گا. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں جنت کا پاسپورٹ عطا فرمایا ہے. اس جنت کے پاسپورٹ کی برکت ہے کہ ہم مسجد میں, جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس پاسپورٹ کی وجہ سے یہ ہماری انٹری ہے. اسی لیے مسجد کی جو صف اول ہے وہ جنت کی صف اول ہے, اور جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت کا وسط ہے, درمیان, جس کو جنت الفردوس بھی بولتے ہیں. اس لیے مسجد میں اس بات کی کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے کہ صف اول میں نماز پڑھیں. تو مسجد کی صف اول جنت کی صف اول ہے. جنت میں جانے کے, ہم عموماً جب کوئی سفر کرتے ہیں تو اپنے ٹریول ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ چاہیے, ایسا ہماری بکنگ کرو, ٹریولنگ پلان ہمارا ایسا سفر کا کو تشکیل دو کہ ہماری فلائٹ ڈائریکٹ ہو, کنیکٹنگ فلائٹ نہ ہو. کیونکہ عموماً سفر کے فلائٹ کے دو ہے, یا تو ڈائریکٹ فلائٹ ملے گی یا کنیکٹنگ فلائٹ ملے گی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے. اور ایک سفر کو کرنے کے لیے اس سفر کی تیاری کتنے زمانے پہلے سے کرتا ہے. جیسے شادی تو بہت تھوڑی سی دیر کا کام ہے, مسجد میں آئے, نکاح پڑھایا, شادی ہو گئی. یعنی ایک منٹ ایجاب و قبول میں ایک منٹ نہیں لگتا. جزاک اللہ. ایجاب و قبول میں ایک منٹ نہیں لگتا. مولوی صاحب نے پوچھا فلاں فلاں کو اتنے مہر کے عوض قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. ایک منٹ نہیں لگتا. لیکن اس ایک منٹ کی تیاری کے لیے کتنا زمانہ چاہیے ہو؟ روٹی کا انتظام, کپڑے کا انتظام, مکان کا انتظام, اسکول, کالج, یونیورسٹی, پھر اپنا بزنس یا جاب, پھر اس کے بعد کمیٹی ڈال رہے ہیں اور پیسے جمع کر رہے ہیں, کتنے اہتمام کرتا ہے انسان صرف تھوڑی دیر کی ملاقات کے لیے. اسی طرح جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر سے پہلے معلومات کرتا ہے کہ وہاں پر آج کل موسم کیسا ہے, سردی ہے, گرمی ہے. اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اپنی دواؤں کا, شوگر ہے تو انسولین یا جو بھی دوائیں کا اہتمام کرتا ہے. اور اگر موسم کا پتہ نہ چلے تو کہتا ہے چلو یار سردی گرمی دونوں رکھ لو, کیا ہے ساتھ ہی لے جائیں گے, لیکن پریشان تو نہیں ہوں گے. تو اس سفر کے لیے کتنی پلاننگ کرتا ہے, پھر ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرتا ہے اور ٹریول ایجنٹ سے کہتا ہے کہ جناب میرے لیے ڈائریکٹ فلائٹ دیکھیے گا. یہ اس کے لیے, اچھا, اور کنیکٹنگ فلائٹ ناؤ. تو میرے پیارے دوستو, جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا, اصل میں یہ ہماری وہ پلاننگ ہے کہ جس کے لیے ہمارا ایک سفر ہونے والا ہے. سفر کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. اب وہ ایک سفر ہونے والا ہے. اب اس, اور وہ سفر جو ہماری منزل ہے وہ جنت ہے, اور اس جنت کا ٹکٹ ہمیں مل چکا. اور وہ کیا ہے, وہ ٹکٹ ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ, اس کو بتا دو یا میں بولوں گا یا وہ بولے گا. کرنٹ مار رہا تو ہٹا دے اس کو, کوئی بات نہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. بھی تماشا ہوتا ہے کبھی کبھی, جیسے سردیوں میں جیسے وہ لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی کرنٹ مارتی ہیں, جیسے گاڑی کا دروازہ کھولو اچانک کرنٹ لگتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. اور ایک وقت میں ایک بول سکتا ہے. اس میں معلومی نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا, بانسری بجانا جائز نہیں بھائی لیکن سمجھا رہا ہے, تو اس کی ہوا کھل گئی تو اس نے اپنی بانسری نیچے لگا دی کہ پہلے تو بول لے. ایک وقت میں ایک بول سکتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, ہمیں جو ٹکٹ ملا وہ جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ٹکٹ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ٹکٹ ہمیں مل گیا. لیکن یہ ہمارا جو ٹکٹ ہے ابھی اس میں الاٹمنٹ نہیں ہوئی کہ یہ اکنامی ہے یا بزنس کلاس ہے یا فرسٹ کلاس ہے. پھر فرسٹ کلاس میں بھی آگے کی سیٹ ہوتی ہے, اکنامی میں بھی وہ جو آگے کی سیٹ ہوتی ہے نا جس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں, اکنامی پلس بھی ہوتی ہے. تو ہر ایک کے ابھی ہمارا ٹکٹ سادہ ہے. اب جیسے جیسے ہم اب ہم اس میں محنت کریں گے ویسے ویسے ہمارا ٹکٹ اپ گریڈ ہوتا رہے گا, وہ بڑھتا رہے گا. اور اس میں بھی کنیکٹنگ فلائٹ ابھی ہمارے پاس ہے, کیونکہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمیں کنیکٹنگ فلائٹ ملے گی ورنہ ڈائریکٹ فلائٹ ملے گی. جیسے جیسے ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں, یہ جو ہم پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں یہ اسی ٹکٹ کی وجہ سے, وہ ٹکٹ ملا اب اس ٹکٹ میں اپگریڈیشن ہو رہی ہے. جیسے جیسے انسان نیک اعمال کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اس کا ٹکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. سنت پر جیسا عمل کرے گا اس سنت پر عمل کی وجہ سے سفر راحت سے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا سفر عزت سے راحت سے اور عجلت سے ہو. یہ تین الفاظ مولانا شاہ ابو الفضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا پیر ہیں, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ برکاتہم کے بھی شیخ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا سفر عزت سے راحت سے اور عجلت سے ہو, جلدی سے ہو جائے. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ آخرت کا سفر بھی عزت سے راحت سے عجلت سے ہو, سنت پر عمل کرو. میرے مرشد کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں. ادھر سے آ جائیں, ادھر سے, یہ دروازہ ہے نا بس, یہ دیکھیے یہ ہے ڈائریکٹ فلائٹ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اور اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں دوستوں سے, جب بیان ہوتا ہے تو بعض حضرات تھوڑا دور بیٹھتے ہیں, تو ان سے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ولیمے کی دعوت میں آپ جاتے ہیں تو اپنی سیٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل کے قریب ہو. کیوں؟ تاکہ جب ڈھکن کھلے, وہ ڈھکن کھلنے کی ایک آواز ہے, اور اس آواز کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. اس آواز میں کیسی لذت ہے نا, وہ جو ڈھکن کے کھڑکھڑانے کی آواز ہوتی ہے. اس لیے جو حضرات بیان میں دور بیٹھتے ہیں, جو حضرات یہ تو ہمارے پری پلے اس میں ہے, فکر ہی نہ کریں, پری فکس جس کو بولتے ہیں. تو جو حضرات جان میں دور بیٹھتے ہیں ان سے ہی گزارش کیا کرتا ہوں قریب آ جائیں, کیونکہ یہ روحانی دسترخوان ہے. اور آدمی کوشش ڈش کے قریب اپنی سیٹ اس لیے فکس کرتا ہے, چاہتا ہے کہ جلدی سے مرغی کی ٹانگ مل جائے مجھے, کیونکہ اگر میں نے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مرغی تو مل جائے گی ٹانگ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے پیارے دوست, مولانا ادھر آ گئی, یہ جب تھوڑے سے ان کے لیے مہمان ہے ہمارے, تھوڑے سے آپ لوگ جگہ بنا دیں, جزاک اللہ, اللہ جزائے خیر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں کہ یہ جو سنت پر عمل کر رہے ہیں, یہ ہمارا سنت پر عمل کرنا یہ ہمارے سفر کو اور آسان کرے گا.
تو آخر جنت میں جانے کی ایک کنیکٹنگ فلائٹ ہے، ایک ڈائریکٹ فلائٹ ہے. کنیکٹنگ فلائٹ تو یہ ہے کہ انسان پہلے جہنم میں جائے گا، پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جنت کی ایک ڈائریکٹ فلائٹ ہے، یعنی سیدھا جنت میں جائے گا. اب تقدیر بھی بتاؤں گا اس کی انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالی نے یتیم نہیں چھوڑا، اس کی بکنگ ہو سکتی ہے، اس کے بھی ٹریول ایجنٹ ہے جو اس کی بکنگ کرتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ کی. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو جنت میں چلا جائے گا پھر جنت سے باہر واپس نہیں آ سکتا ہو، اور جہنم میں جانے والے جہنم سے باہر بھی آئیں گے. اور جو ایک مرتبہ جہنم سے باہر آ جائے گا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے. اللہ ایک سے فرمائیں گے کہ تو نے اس کو نکالیں گے اور اس کو فرمائیں گے کہ تو واپس جہنم میں چلا جا، تو نافرمانی تو نے کی. وہ جائے گا، دوڑے گا اور جا کر جہنم میں چھلانگ مار دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دوبارہ نکالیں گے اور پوچھیں گے ظالم یہ تو نے کیا حرکت کی کہ تجھے میں نے جہنم سے نکالا تو دوبارہ جہنم میں جا رہا ہے، چھلانگ مار دی تو نے میری. اس نے کہا اللہ تعالیٰ ساری زندگی میں نے نافرمانی کی، آپ کی بات نہیں مانی، آج ایک موقع مجھے ملا تھا، میں نے کہا آج آپ کی بات مان لو. اس کی صدا پر اللہ تعالیٰ فرمائے جا چل تو جنت جا. دوسرے سے فرمائیں گے تو جہنم کو واپس چلا جا. اب وہ جائے گا، وہ جائے گا اور چلتے چلتے رکے گا، مڑ کر دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر مڑ کر دیکھے گا. وہ جاتے جاتے تیرا مڑ کے دیکھنا، وہ جاتے جاتے تیرا مڑ کے دیکھنا زخم جگر کو اور گہرائی دے گیا. ادھر وہ ہے کہ جانے کو کھڑے ہیں، ادھر وہ ہے کہ جانے کو کھڑے ہیں، ادھر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ظالم تو کیا مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے، تو جاتا کیوں یہ جہنم کی طرف. اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے ایک عالم سے، ایک اللہ والے سے یہ بات سنی تھی کہ جو جہنم سے ایک مرتبہ نکالا جائے گا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا. میں آپ کے حکم پر جہنم کی طرف چل تو جا رہا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کیا اس اللہ والے نے جھوٹ بولا تھا یا اس عالم نے جھوٹ بولا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات مجھے، اس لیے میں بار بار آپ کو مڑ کر دیکھ رہا ہوں. فرمائیں گے اچھا اس عالم نے، اس اللہ والے نے بالکل صحیح اور درست فرمایا، چل تو بھی جنت میں جا. ایک طرف یہ منظر ہے اور ایک طرف یہ منظر ہوگا کہ ایک اللہ والا، ایک عالم ربانی جنت میں جانے لگے گا، اس کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی صاحب یہ دیکھو میرے پاس تو بورڈنگ پاس موجود ہے، یہ میرا جنت کا ٹکٹ بورڈنگ پاس ہے، کیوں تجھے جانے نہیں دیتے. تو اس کو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا باہر آ نہیں سکتا، ابھی تمہارے بہت سارے دوست ہیں، تمہارے احباب ہیں، تمہارے تعلق والے ہیں، اگر تم جنت میں چلے جاؤ گے تو ان کی سفارش کون کرے گا، ابھی ٹھہرو تم. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین، دیکھو ویڈیو نہ بنائیے، اس کو ڈیلیٹ کیجئے پہلے فوراً، اور اگر ویڈیو بنانی ہے تو مجھے پہلے انفارم کریں تاکہ میں میک اپ کر کے آؤں بیوٹی پارلر سے، لیکن اس کو آپ فوراً ڈیلیٹ کیجئے جناب والا. ڈیلیٹ کر دی، ارے بنانی ہو بتانا چاہیے، میں بیوٹی پارلر سے پہلے میک اپ کروا کے آتا جناب، ایسے ہی گرد سرا سونا مکھڑا نظر آنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حرام ہے، چاہے ویڈیو کی ہو، موبائل کیمرے سے ہو، اس پر توبہ بھی واجب ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں حدیث شریف کو نقل کیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ ایک اللہ والا عالم ربانی کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا. ایک حافظ جو ہے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اس کو 11 پاسپورٹ جنت کے ملیں گے، ایک اس کا اپنا اور 10 وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دے گا. شہید کو 71 پاسپورٹ ملیں گے، ایک اس کا اپنا اور 70 دوسرے لوگوں کے لیے. سوچیے آپ، حافظ کو 10 کی اجازت اور شہید کو 70 کی اجازت. اب ایک عالم اور عالم ربانی اللہ والے کو دیکھیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ والا عالم ربانی ہی عالم ربانی اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا جتنے آسمان پر ستارے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. اس سے سمجھ لے کہ عالم ربانی کی قیمت کیا ہے کہ وہ پاسپورٹ بانٹے گا. اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عالم ربانی پل صراط پر جا رہا ہوگا تو اس پل صراط پر جانے میں جب وہ پل صراط کے وسط میں درمیان میں ہوگا تو اس کو جہنم سے, کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا, اس کو جہنم سے آواز آئے گی او مولانا صاحب. تو وہ عالم پوچھے گا بھائی کون؟ کہا مولانا صاحب مجھے پہچانتے نہیں ہو, کبھی کبھی میں تمہارے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا, کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا, کچھ دیر تمہاری مجلس میں کبھی تمہارا بیان سن لیا, تم ہمارے آئے تھے ہم نے تمہارا بیان سنا تھا, فلاں میں شخص ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج بات یہ ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں اور جہنم میں ہوں, آج آپ میرے لیے کچھ سفارش فرمائیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عالم وہیں ٹھہر جائے گا اور وہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا. اب پیچھے ٹریفک بلاک ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ یہاں کے کیوں ٹھہر گیا, فرشتے آ کر کہیں گے بھائی کیا بات ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں پیچھے ٹریفک بلاک ہے پولیس صراط پر, آپ کیوں ٹھہر کھڑے ہو گئے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ کہہ دو کہ بات یہ ہے کہ میں مجھے تو کہا تو جنت میں کیوں نہیں جاتا, جب تمہیں اجازت ہے جاؤ, کیا میں تو جنت میں چلا جاؤں لیکن میرا ایک دوست جہنم میں چل رہا ہے, اس کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں, لہذا میرے دوست کو میرے ساتھ کرو ورنہ میں واپس جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں جا کر اس بندے سے کہو کہ تجھے واپس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹھہر, اس بندے کو جہنم سے نکال کر اس کو اس عالم اللہ والے کے ساتھ کر دو, وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دونوں جنت میں چلے جائیں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ نصیب فرمائے, اور ڈائریکٹ فلائٹ کیسے ہوگی وہ بھی سن لیجئے, اور ملے گی کیسے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں, بخاری شریف ہی کی حدیث ہے, سات قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو عرش کا سایہ ملے گا. سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جبکہ اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس لیے میرے شیخ نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی فرمایا کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا, اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا, اور فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائیں گے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے, کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عرش کا سایہ عطا فرما کر جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی سایہ ہے اس بندے کو جہنم میں بھیج دے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے, لہذا یہ بندہ اب جنت ہی میں جائے گا. لہذا یہ سایہ جو ہے دراصل ویٹنگ لاؤنج ہے, ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں نا جناب, اور یہ عرش کا سایہ جو ہے یہ فرسٹ کلاس کا لاؤنج ہے جناب, کیونکہ وہاں پر ان کی مہمانی بھی ہوگی, اسپیشل ٹریٹمنٹ, خاص مہمانی ہوگی ان کی عرش کے سایہ میں, جہاں وہ کھا پی رہے ہوں گے, کھا پی رہے ہوں گے, وہ روزے دار بھی, کہ جب روزے دار روزہ جو دنیا میں ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جبکہ تم نے دنیا کے اندر روزہ رکھی, گرمی کے روزے میں کھانے پینے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, آج تم کھاؤ پیو, اس دن کے بدلے میں تمہیں یہ انعام مل رہا ہے کہ سورج سر کے اوپر کھڑا ہوگا, اس وقت میں یہ لوگ کھا پی رہیں گے, لوگ کہیں گے کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گرمی کے مہینے میں بھی روزہ رکھے کرتے تھے, اور بھی لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک لوگ وہ ہیں, رجلانی تحابا فی اللہ اجتماع علی وتفرقا علی, کہ وہ دو لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کی وجہ سے محبت کریں گے قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ ملے گا، اسی چیز پر وہ اللہ کی خاطر سے ملاقات کریں گے، اور اسی دل نہیں چاہے گا لیکن بتکلف جائے ملاقات سے جدا ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بیوی بچوں کی ضروریات بھی ہیں، کاروبار ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، بیوی بیمار ہے اس کی دوا بھی لانی ہے، اس وجہ سے دل تو چاہتا نہیں ہے لیکن جدائی ہوگی. یہ لوگ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے خصوصی اعلان بھی ہوگا، جیسے اعلان ہوتا نا کہ فلاں صاحب آ جائیے، فوراً آ جائیے، آپ کے لیے جہاز تیار ہے. ان کے لیے اعلان ہوگا، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، کہیں گے آؤ عرش کے سائے میں آ جاؤ، اب فرسٹ کلاس کے لاؤنج میں آ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹ فلائٹ جنت کی ملے گی. ویٹنگ لاؤنج کے بعد یہ سیدھا جنت میں جائیں گے. اور لہٰذا اسی لیے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہمیں اس سفر کی تیاری کے لیے، یہ اس کی تیاری کے لیے. اب اسی کی تیاری کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، مال عطا ہوا زکات دے رہے ہیں، مدارس پر خرچ کر رہے ہیں، غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کی ضرورتوں پر خرچ کر رہے ہیں، یاد رکھنا ہم اپنے ماں باپ کی دوا، بیوی بچوں کی دوا اور ضرورتوں پر جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ ایسا ثواب ہے جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. اگر کبھی بیوی آئس کریم کی فرمائش کر دے، آئس کریم بھی کھلا دے. اور مٹھائی بھی کھلائے. لیکن بیویوں کو، عورتوں کو مٹھائی کا زیادہ شوق نہیں ہوتا، ان کو کھٹی میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، زیادہ ان کو کھٹی میٹھی چیزیں کھلائے. ان کی فرمائش کبھی ہو، اور انسان کے پاس وسعت بھی ہے تو ان کی فرمائش کو پورا کر دینا چاہیے. یہ محبت کی چیز ہے. بلکہ بیوی کی پاکٹ منی بھی ہونی چاہیے، جیب خرچ ماہانہ اس کا. اور یہ جیب خرچ ماہانہ جو گھر کے اخراجات سے ہٹ کر ہو، جو صرف اس کے لیے ہو، اور اس خرچ کو وہ جیسے چاہے خرچ کرے. اس کا بھی جی چاہتا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کے پاس ہوا ہے امتحان میں، میں اس کو کوئی گفٹ دوں؟ پیسے ہیں نہیں، اپنا پیسہ ہوگا تو دے گی نہیں دے گی. اس لیے ایسی کچھ دے اس سے حساب نہ لے اس کا، یہ تیرے پیسے ہیں بس. لیکن ایک بات بتاتا ہوں، عورتوں کا مزاج ہے، عورتوں کے پاس کتنا ہی پیسہ دے دو، وہ گھوم پھر کر دو چیزوں پر خرچ کرتی ہے، گھر پر یا بچوں پر. یہ عورتوں کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عورتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے. آپ کچھ اپنے اوپر خرچ، اپنے لیے پیسہ شوہروں کی جیب پر ڈاکہ ماریں گے. جب اپنے اوپر خرچ کرنا ہوگا نا، وہ ہمیشہ شوہر کی جیب پر ڈاکہ ہوگا. یہ پیار کا ڈاکہ ہے جناب، محبت کا، کہ اپنے لیے ہوگا لڑے گی کہ مجھے دو. اور لیکن جو اپنا پیسہ ہوگا نا، کوئی برتن لے آئی، کوئی چیز فلاں چیز گھر کی لے آئی، یہی کرے گی. یا بچوں کے اوپر، یا بچوں کو جی کوئی چیز دلا دی، کچھ کر لیا، یہ عجیب مار. بچوں کے کپڑے بچوں کے بنا لے گی اپنے پیسوں سے، لیکن اپنے پیسے شوہروں سے لڑیں گی. اور اس لڑنے میں بھی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک محبت کا خاص رشتہ رکھا ہے، اس لیے بیویوں کی جیب خرچ رکھے. اور ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس سے کبھی غلطی ہو جائے تو اس کو مارے نہیں. یہ مارنا بہت بے شرمی کی بات ہے. بیویوں کی پٹائی کرنا یہ بہت ہی بے غیرتی کی چیز ہے. یعنی ایک عورت جو کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتی، اس کو مارنا. یا تو اگر واقعی وہ پنجاب کی ہو، تگڑی ہو. وہ جیسے ایک آدمی جو تھا، اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. اس نے پوچھا کیوں تھپڑ مارا؟ اس نے کہا بیگم تمہیں معلوم نہیں ہے، جو آدمی جس سے پیار کرتا ہے اسی سے ایسا کرتا ہے. اس نے ایک اور دو لگایا بیوی نے. اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے آپ سے پیار نہیں؟ یا تو پھر شیر کو سوا شیر ہونی چاہیے، یا پھر شیر کے لیے سوا شیر ہونی چاہیے. لیکن میرے دوستو، عرض کرتا ہوں یہ بات کہ بیویوں کو مارنا یہ بہت ہی بے غیرتی کی چیز ہے. یہ بہادری نہیں ہے، یہ شخص بہادر نہیں ہے. وہ ایک دھوبی کا قصہ ہے نا، دھوبی پہلے زمانے میں ہوتے نا، آج کل ان کا نام ڈرائی کلینر ہے، پہلے ان کو دھوبی بولتے تھے. پہلے حجام ہوتے تھے، اب ان کا نام ہیئر ڈریسر ہو گیا. پہلے درزی تھے، اب یہ ٹیلر ماسٹر ہو گئے. پہلے چچا اور خالو ہوا کرتے تھے، اب انکل ہو گئے، پہلے خالہ جان چچی جان بولتے تھے ہم لوگ اپنے بچپن میں، اب آنٹی بولتے ہیں، وقت بدل گیا نا سب، پہلے یہ عالم تھا، سب بھائی جان بولتے تھے، اب کہتے تھے، اب پہلے کہتے تھے بھائی جان، گال سنو بھائی جان، اب کہتے ہیں سر ایکسکیوز می پلیز، زمانہ بدل، چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو وہ جو دھوبی تھا، اب دھوبی پہلے کپڑے اٹھا اٹھا کے پٹکنا، بڑے بڑی چادریں اور بڑے بڑے، تو ایک آدمی کی دھوبی سے لڑائی ہو گئی، وہ جو داؤ ہوتا ہے نا وہ اٹھا کے یوں پٹکا، کشتی دیکھنے والے تو زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی ران کھلی بھی ہو اس کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ اب اسکواش ہو، ٹینس ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، یا ریسلنگ ہو، چاہے ہلک ہوگن کی ہو یا انڈر ٹیکر کی ہو، تو میرے دوستو وہ تو ننگی چڈی پہنتے ہیں، تو ان کی کشتی دیکھنا یہ حرام ہے، کیونکہ ننگی ٹانگیں ہوتی ہے، وہ مرد کسی مرد کی ننگی ران بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حرام ہے یہ۔ اسی طرح ایسی پتلون پہننا جس سے بالکل نظر آئے رانوں کا سائز، یہ بھی حرام ہے۔ اگر مجبوری آفس کی ہے تو ٹھیک ہے، کھلی پہن لے۔ تو یہ بھی مطلب، تو دھوبی نے اس کو اٹھا کے پٹکا، اب وہ جو کھے کمر سہلاتا ہوا گیا، تو ادھر دھوبی کا گدھا بندھا ہوا تھا درخت سے دور، وہ دھوبی ادھر تھا، اس نے گدھے کا کان پکڑا، گدھے کا کان پکڑا اور اس کو کہا اب مارے گا مجھے، مرے گا مجھے۔ تو یہ مثل مشہور ہو گئی کہ دھوبی سے پٹائی کھا کر اس کے گدھے کا کان مروڑتا ہے۔ ارے بھائی تجھے لڑنا ہے تو دھوبی سے لڑ، اس گدھے کا کیا کان مروڑ ہے؟ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں کے اوپر آتا ہے، بہادر پہ نہیں آتا۔ ایک آدمی تھا، وہ ذرا کلف والے کپڑے اور بڑے سوٹڈ بوٹڈ تیار ہو کر نکلا، کسی نے کوئی چیز پھینکی، بلڈنگ کے نیچے سے گزرا کوئی چیز پھینک دی، اب اس نے دیکھا دال، پوری کپڑے پہ دال، اس نے غصہ کون ہے باہر نکل بتاتا ہوں، پتا دے ہاں بھائی کیا بات ہے، کہا نیچے ہو تجھے بتاؤں، ادھر آ نیچے، کہا اچھا ابھی آتا ہوں۔ اب نیچے آئے تو دیکھا ایک پہلوان آ رہا ہے، اب اس نے جو پہلوان کو دیکھا اس نے کہا دال بڑی مزے کی ہے، تھوڑی سی پلیٹ میں مل جائے گی؟ تو یہ کیا ہے، کیا ہے غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، کس پر آتا ہے؟ ہمیشہ کمزوروں کے اوپر آتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی جو بڑے بڑے ترم خان ہے نا، مونچھوں کو تاؤ دے کر ایسے لیمو رکھتے ہیں اور بچوں کو اور بیویوں کو محلے کو ڈراتے ہیں، کبھی آپ اس آدمی کو پولیس والے سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھ لینا، افسر نہیں سپاہی سے، جب وہ سپاہی اس کی گاڑی کو روکتا ہے پھر دیکھیے کیسے اس کا اخلاق بھی، جی سر جی سر جی سر، وہ اصل میں سر معاف کیجیے گا میں کاغذات گھر میں بھول گیا، اور اس وقت دیکھے اخلاق، یار یہی آدمی ہے وہ، کیوں کمزور کے اوپر آتا ہے نا غصہ ہمیشہ۔ اس لیے یہ حماقت ہے یہ سمجھنا مجھے غصہ بہت آتا ہے، یہ پاگل، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اس لیے مجھے غصہ آتا ہے، جب مجھے بھی شکایت ہے بلڈ پریشر کی، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، لیکن جب تک مجھے بلڈ پریشر نہیں تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ بلڈ پریشر والوں کو غصہ آتا ہے، لیکن اب دیکھا کہ بلڈ پریشر ہو پھر بھی غصے کو انسان قابو میں کر سکتا ہے، یہ بلڈ پریشر کا بہانہ بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھ لیا میں نے کہ لہٰذا جب بلڈ پریشر میں بھی غصہ کرتا ہوں نا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میں یہ غصہ بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے، یہ اخلاقی ہوں، عبادات ہوں، معاملات، اس سے ہماری آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ جو ہم نے اپنی صورت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق بنا کر جو سجا رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم یہ شعر پڑھیں گے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میری مسجد میں ایک صاحب ہے کراچی کے اندر، تو انہوں نے داڑھی رکھی، تو میں نے کوئی بات ہی خود ہی آ کر کہنے لگے، بیٹھے ایک دن میرے پاس، چلیں گے ماں صاحب میں نے پتا داڑھی کیوں رکھی ہے؟ تو نے کہا مجھے کیا پتا بھائی آپ نے کیوں رکھی ہے؟ کہا میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ تم نے اپنے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا اور وہ واقعہ میں نے اپنے شیخ کے سے سنا ہے اور ان کو سنایا ہے. کہا تم نے سنایا تھا کہ ایک مسٹر کے ہاں اس کے مولوی صاحب دوست آئے, تو وہ مولوی صاحب دوست نے وہ مسٹر نے کہا کہ مولانا صاحب میں اپنے بچے کو لاتا ہوں, ذرا آپ اس کو دم کر دیں, پھونک مار دیں. اب وہ جو بچے کو لے کر آئے تو وہ جو مولوی صاحب نے جو کو بچے نے جب دیکھا تو چیخ مار کے ابا سے لپٹ کے رونے لگا. تو مسٹر نے ہٹ کر کہا مولانا صاحب ہم اس لیے تو داڑھی نہیں رکھتے کہ بچے ڈرتے ہیں. تو مولانا نے کہا مولانا فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ بچہ ہمیشہ اپنے ابا اور اما کے درمیان میں سوتا ہے اور بچوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ نیند میں ہاتھ بھی مارتے رہتے ہیں, لہذا وہ نیند میں آنکھیں بند ہوں گی سو رہے ہوں گے ہاتھ ماریں گے پتہ ہے کہ میرا ابا اما موجود ہے وہ سوتے رہیں گے, اور گہری نیند میں ہوں گے ان کو احساس ہو جائے میرا ابا نہیں ہے چیخ مار کے رونا شروع کر دیں گے. کیوں جناب سمجھتے ہیں نا ابا لوگ جنہوں نے بچوں کو پالنے کی پریکٹس کی ہوئی ہے. سننے کا بات یہ کہ بچہ ابا کے گال پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اما کے گال پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو ابا اور اما کے گال میں کوئی فرق پتہ نہیں چلتا, تو وہ سمجھتا ہے کہ میری دو اما ہیں. اور بچہ اما کو کہتا ہے اما چما روٹی لیا, اور ابا کو اگر کبھی بولے ابا چبا روٹی لیا تو میرے مرشد فرماتے ہیں ابا تو اس کو کچا دبا جائے گا. اس لیے بچہ اما سے نہیں ڈرتا ابا سے ڈرتا ہے. تو نے کہا آج تک تو اس نے اما دیکھی تھی آج اس نے ابا بھی دیکھ لیا, اور بچہ ابا سے ڈرتا ہے اما سے نہیں ڈرتا. ساؤتھ افریقہ کے اندر وہاں کا ہاکی کا ایک کھلاڑی ہے جس نے میرے مرشد کے اسفار ہوتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں, تو وہاں پر اس نے داڑھی رکھی. تو نیلسن مینڈیلا جو تھا پہلے صدر, اس نے اس ہاکی کے پلیئر سے پوچھا کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر آیا تھا. اب وہ کیا پیر اور شیخ اور مرشد کیا سمجھے. اس نے کہا ہمارا ٹیچر آیا تھا تو اس ٹیچر نے ہم سے ایک بات کہی تھی, وہ ہمیں جنگل میں لے کر گیا اور اس نے وہاں پر ہمیں شیر دکھایا, اور ببر شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, شیر بھی دکھایا شیرنی بھی دکھائی, اور اس نے ہم سے کہا کہ یہ شیر ہے اس کی ایک مٹھی داڑھی ہے اور یہ شیرنی ہے اس کی داڑھی نہیں ہے. اور وہاں ہمارے ٹیچر نے ہم سے پوچھا دیکھو شیر کی داڑھی ہے شیرنی کی داڑھی نہیں ہے, تم شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی؟ ضرورت نہیں ہے, جب ہوگا میں خود مانگ لوں گا. تم شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی؟ تو کہا میں کیا بولتا, اب کیا بولتے ہر آدمی کوئی کہے ہاں بھائی شیر بننا ہے یا شیرنی؟ کوئی آدمی یہاں ہے جو شیرنی بننا چاہے تو ہاتھ کھڑا کرے, کوئی بھی نہیں ہے, تو سب شیر بننا چاہتے ہیں. تو بس اس نے کہا کہ ہم نے کہا بھائی میں نے کہا بس اب شیر بننا ہے اور یہ شیر پڑھنے شیر بننا بھی ہے. اچھا ہاں شیر کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے, شیر کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے, مگر جب شیر سامنے آتا ہے تو پاجامہ اوپر سے ڈھیلا نیچے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہو جاتا ہے. اردو میں تو شیر ہی بولتے نا, شیر اور شیر. تو میرے پیارے دوستو ایک بزرگ فرماتے کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا, میں کہوں گا کیا یہ داڑھی پکڑ کر پوچھیں گے کیا لایا, میں یہی کہوں گا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت جس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. لیکن داڑھی کیسی رکھے, انسان ہر چیز ہے, ایک ہوتی ہے کمیت ایک کیفیت. اگر کوئی میزبان آئے, ایک آدمی مہمان ہوا, میزبان سے کہا گرمی ہے پانی پلا دیجیے, اب وہ گیا اور پانی لے کر آیا, اب اس نے جو پانی جیسے ہی لگا ارے صاحب یہ کیا گرم پانی آپ لے آئے, ٹھنڈا پانی لائیے. میرے شیخ فرماتے کہ اس کے بعد گیا ایک چمچے کے اندر ٹھنڈا پانی لے کر آیا, اس نے کہا چمچے پانی میں پانی دیکھیے, اس نے پانی چیک کیا کہ پانی ٹھنڈا تو ہے لیکن بھائی صاحب میں چڑیا کا بچہ نہیں ہوں جو چمچے سے میرا پیٹ بھرے گا, ذرا گلاس بھر کے پانی لائیے. اس نے کہا یار آپ عجیب آدمی ہیں, آپ نے پانی مانگا گلاس بھر کے تو میں نے پانی لا دیا, اس میں آپ کے نخرے کے گرم ہے, اب میں ٹھنڈا پانی لے گیا اب اس میں نخرے کے پورا گلاس چاہیے, تو میرے مرشد فرماتے ہیں پیاس کو بجھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو ٹھنڈا پانی ہو اور پھر پانی وہ گلاس بھر کے ہو. کیا مطلب؟ ٹھنڈک اس کی کیفیت یعنی اس کی کوالٹی ہے، اور گلاس بھر کر پینا اس کی کمیت اور اس کی کوانٹیٹی ہے. پتا چلا پیاس بجھانے کے لیے کوانٹیٹی اور کوالٹی، کمیت اور کیفیت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو داڑھی ایک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور اس داڑھی کا رکھنا واجب ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ رکھی نہ رکھی. ایسا نہیں ہے میرے دوستو کہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. رکھنے پر بے شک جواب ثواب ہے اور عمل ہے، لیکن نہ رکھنے پر گناہ بھی ہے. اس کا رکھنا واجب ہے اور منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ مسئلہ ہے. اور بعض لوگ سمجھتے کہ اگر داڑھی ایک مرتبہ رکھ لی پھر کاٹ نہیں سکتے. ایسا نہیں. شروع سے داڑھی کا کاٹنا، ایک مٹھی سے کم، ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا یعنی ٹرم کرنا یا شیف کرنا، دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور مٹھی کس کی ہونی چاہیے؟ اپنے پتر دی نہ ہو، پتر دی نہ ہوئے یعنی بیٹے کی، بچے کی اور بیوی کی مٹھی بھی نہ ہو، اپنی مٹھی کا اعتبار ہے. اور لہذا وہ داڑھی ہے ایک عمل. اب اس کی ایک کمیت ہے اور ایک اس کی کیفیت ہے. اب داڑھی کی کمیت تو یہ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، سامنے سے، دائیں سے اور بائیں سے، یہ کمیت. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کو بھی رکھنا واجب ہے. ریش بچہ، داڑھی کا بچہ، بیبی بیئرڈ، اس کو بھی رکھنا واجب ہے. اور بعض لوگ داڑھی کیا کرتے ہیں، یہاں سے فیلڈ صاف کی، آسٹرو ٹرف کا اس کا گراؤنڈ بنایا، ہاکی کا گراؤنڈ ہونا ہے آسٹرو ٹرف کا، گراؤنڈ بناتے 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 نیچے لے کر گئے، ایک ہاکی بنا دی یہاں پر. کہ جی ہم ہاکی کے بہت شوقین ہیں کھیلنے دیکھنے کے. یا بعضوں نے کیا کہ یہاں سے فیلڈ کرتے کرتے خالی یہاں پر ایک داڑھی رکھ لی اور اس کا نام رکھ لیا فرینچ کٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے نہ فرینچ کٹ، نہ واشنگٹن کٹ، نہ لنڈن کٹ. کون سا کٹ؟ مدینہ شریف کٹ چلے گا. اور وہ کٹ کیا ہے؟ جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو ایک مٹھی اپنی پکڑے، مٹھی پکڑے اور جو زیادہ ہو اس کو کاٹ لے، یہ چلے گی. لیکن کاٹے اوپر سے نہیں، نیچے سے. ایک محدث سے فرماتے مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میں نے داڑھی پکڑی اور نیچے سے کاٹنے کے بجائے اوپر سے کاٹ دی، ایسی غلطی بھی ہو گئی. خود محدث فرماتے ہیں لادا وہ داڑھی نیچے سے کاٹے، ہو گیا نا بھائی. لادا یہ داڑھی کی کمیت ہے، یہ اس کا حدود اربع، یہ اس کی لمیٹیشن یعنی اس کی پلاٹنگ ہو گئی. اب پلاٹنگ کیسے ہو گئی؟ ابھی ایک چیز آئے گی، میں نے کہا گراؤنڈ خالی نہ کرے تو سوال پیدا ہوتا ہے کتنی کٹنگ کی اجازت ہے اس کی. تو دیکھیے دو جبڑے ہیں، اور دو جبڑے کہاں ملتے ہیں؟ وہاں ملتے ہیں کہ بیچ میں مرغی کی ٹانگ آتی ہے، وہاں پہ ہے نا، وہاں دو جبڑے ملتے ہیں. وہ اس کا جو ہے وہ میٹنگ پوائنٹ ہے، یا کہنا چاہیے ڈیٹ پوائنٹ ہے. یہ خاص لغت ہے. ایک صاحب تھے، ایسے ہی وہ نورانی قاعدہ پڑھا اور کسی گاؤں دیہات میں امام بن گئے. عالم والم مولوی صاحب تھے نہیں، وہاں پر گاؤں دیہاتوں میں مسجد کے جو اسپیکر ہے ایسے ہی ملاؤں کا قبضہ ہوتا ہے ان کا. اب ہوا یہ کہ ان کی کسی سے آنکھ لڑ گئی. آنکھ لڑی تو انہوں نے ان کو بلا لیا نہر والے پل پہ. اب وہاں کھڑے دو گھنٹے انتظار میں وہ آئے نہیں. اب وہ غصے میں واپس گئے گاؤں میں، اور جاتے ہی اسپیکر کھولا اور اسپیکر ٹھک ٹھک ٹھک، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. تو جو میٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی کا ایر ہے نا، بیچ میں مرغی کی ٹانگ آتی ہے نا. اب جو ٹانگ کے نیچے بال آ گئے، زیرے ٹانگ، زیرے سرپرستی کہتے ہیں نا، جیسے زیرے ٹانگ جو بال آ گئے وہ داڑھی کے حکم میں ہے. اور جو ٹانگ سے اوپر ہو گئے کہ ہم کسی کی سرپرستی قبول نہیں کریں گے، اس کو کاٹ دیجیے. آسان ہو گیا نا، آدھی فیلڈ خالی اور باقی اللہ اور رسول کے لیے دے دی، ہو گیا نا ذرا آسان ہو گیا داڑھی. اب یہ اس کے حدود اربع، یہ تو ہوگی اس کی کمیت اور کوانٹیٹی. کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ داڑھی رکھے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے. مرضی تیری ہر دم، جسے پیش نظر ہے بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا اگر کی مگر سے شادی ہوئی، اگر کی مگر سے شادی ہوئی، جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے کاش کے۔ یار اگر میں نے یہ کر لیا مگر، اگر میں نے داڑھی رکھ لی مگر میری شادی کیسے ہوگی؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، صاحب مجھے کہا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لی تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ میں نے کہا یار جتنے ملا یہ داڑھی والے گھوم رہے کیا ان کی شادی نہیں ہوتی؟ یہ سب ایسی بغیر شادی کے کہنے نہیں سب کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، داڑھی والوں کی شادی پہلے ہوتی ہے بغیر داڑھی والوں کی؟ بتاؤ بھائی، بولو یار کچھ تو بولو، بولو بولو کچھ تو بولو۔ داڑھی والوں کی؟ اچھا تو شادی کے لیے شرط کس چیز کی ہے؟ بلوغت کی۔ تو پتا چلا داڑھی رکھنے سے انسان جدی بالغ ہو جاتا ہے۔ اذا ہسا فقط ہسا، ٹھیک ہے نا سر؟ اب کہتے ہیں اگر میں نے داڑھی رکھ لی صاحب کیا ہوگا، اگر میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی جی کیا ہوگا؟ مولانا صاحب شرم آتی ہے، لوگ کیا بولیں گے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر؟ ارے انہیں صاحب یہ جو کہتے ہیں نا مجھے شرم آتی ہے، آپ ان کو چڈی پہنا دیں اور صبح جاگنگ کر رہے ہوں گے بھاگ رہے ہوں گے اس وقت شرم نہیں آئے گی، چڈی پہنتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، پورا سب کچھ کھلا ہوئے شرم نہیں آ رہی، ساتھ میں کتا ضرور رکھتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ جی ہماری جو پینٹ پھٹی ہے یہ ہم نے نہیں پھاڑی، اس کتے نے کھائی ہے۔ شلوار ٹکنے سے اوپر کرتے ہیں شرم آتی ہے، جبکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ آپ مردوں کے لیے اپنی پتلون پجامہ اور شلوار کرتا وغیرہ ٹکنے سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حکم مردوں نے، عورتوں نے سن لیا، اب عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ عورتیں شلوار بنوا رہی ہیں کون سی؟ جلدی ٹیلر ماسٹر صاحب، ماسٹر صاحب، ماسٹر صاحب ہمیں ملا کٹ شلوار بنا دیجیے۔ اب عورتیں شلواریں ٹکنوں سے اوپر کر رہی ہیں اور مردوں نے ٹکنے چھپانا شروع کر دی، جی شرم آتی ہے، چڈی پہنتے شرم نہیں آتی۔ اس لیے میرے پیارے دوست ضرورت اس چیز کی ہے ہم آخرت کی جو تیاری کریں۔ اب رہی بات ایک آخری بس سوال، اب مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہیں لیکن عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ رکاوٹ ہے، کچھ معاشرے کا خوف ہے، کچھ زمانے کا خوف ہے، اور داڑھی رکھنے میں تو بیوی کا خوف ہے۔ ایک جگہ ایسی مکس گیدرنگ تھی، سارے جوڑے جمع تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ہے کوئی مرد کا بچہ جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو میں اس کو 50,000 روپیہ انعام دوں گا۔ سب لوگ بیٹھے رہے، سناٹا تاری۔ آخر تھوڑی دیر بعد ایک شخص کھڑا ہوا، وہ آیا، اس نے کہا یار شکر ہے کوئی تو ایک آدمی تو نکلا جس نے مردوں کی عزت رکھی، پیٹ تھپ تھپائی، یہ لے 50,000 روپیہ تمہارا انعام۔ کہا لیکن یہ بتاؤ بیوی سے نہ ڈرنے کا راز ہمیں بھی تو سناؤ، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں۔ اس نے کہا بات یہ ہے میری بیوی نے کہا تھا بیٹھنا مت کھڑے ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے دوست ابھی جو خوف ہے زمانے کا، جب ہم داڑھی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کی مگر کی شادی نا، اگر میں نے داڑھی رکھ لی مگر یہ ہو جائے گا، مگر میری شادی کیسے ہوگی، اور جی مجھے جاب کیسے ملے گی، مجھے یہ ہوگا، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن جب زمانہ گزرتا ہے کہتا ہے کاش کے میں داڑھی رکھ لیتا، ہائے کاش کے مجھے اتنا وقت مل جائے۔ اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا، اب وہ کہہ رہے کاش مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت صلات توبہ پڑھ لوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما تشریف لے جا رہے تھے، ساتھی ساتھ میں تھے، ایک جگہ آپ نے قبر دیکھی، سواری روکی، اترے، قبلے کی طرف 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے، نماز پڑھ کے دوبارہ آپ سواری پر آ کر بیٹھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آج آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، یہ کیا راز ہے حضرت؟ فرمایا کہ میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی قبر میں لیٹا ہوگا اور وہاں اس کی تمنا ہوگی کاش مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، لیکن مرنے کے بعد اب یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری جان میں جان دی ہے، ابھی مجھے موقع ہے، میں کیوں پچھتاؤں، میں 2 رکعت نماز کیوں نہ پڑھوں۔ تو بعد میں ہم کہیں گے کاش ہم داڑھی رکھ لیں، کاش ہم شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لیں، کاش ہم حسینوں سے نظر بچا لیں، اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کر لیں، اب اچھے اخلاق کر لیں۔ لیکن میرے دوستوں اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس وقت تو مرنے کے بعد تو کچھ ہو نہیں سکتا. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دے کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دے کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اب وہ کیسے نکالے؟ ابھی پچھلے دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے, میرا کھیوڑا جانا ہوا, اپریل کے مہینے کی بات ہے, میں آیا تھا ادھر, پھر دادن خان میں بیان تھا, پھر وہاں کے کھیوڑا کے آئے ہوئے تھے خطیب, میں نے کہا یار ہمیں بھی دکھاؤ, ہم بھی دیکھیں ذرا تماشا. اللہ کی قدرت کا عجیب منظر ہے وہ. جب وہاں گئے تو اسکول کالج کے بیچ بھی آئے ہوئے تھے گروپس. میں نے دوستوں سے کہا دیکھو نمک کو دیکھو, نمکینوں کو نہ دیکھو, نمک کو دیکھو, اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہے, لیکن نمکینوں کو نہ دیکھنا ورنہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اور بلڈ پریشر ہائی میں کیا ہوتا ہے, ادھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو جگہ ہے. دیکھا خبردار, کسی نمکین کو نہ دیکھنا, نہ نمک کو دیکھ, نہ نمکین کو دیکھو نہ نمکینا کو دیکھو, نہ حسین کو دیکھو نہ حسینا کو دیکھو, نہ چمکین کو دیکھو نہ چمکینا کو دیکھو, نہ دمکین کو دیکھو نہ دمکینا کو دیکھو, نہ رنگین کو دیکھو نہ رنگینا کو دیکھو. اب وہاں گئے تو وہاں کے جو مولانا صاحب خطیب تھے انہوں نے فرمایا کہ حکومت نے یہاں کھیوڑا کے اندر ایک ہاسپٹل بنایا ہے استھما والوں کے لیے, دمے کے مریضوں کے لیے. اور وہ جو ہاسپٹل میں دمے کے مریض آ کر ٹھہرتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے, اور علاج کیا ہے, کوئی دوا نہیں, کوئی میڈیکیشن نہیں, کوئی ٹریٹمنٹ کچھ نہیں, صرف وہ وہاں رہتے ہیں. اس نمک کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ اس وہ جو نالی سانس کی جس میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ اس ماحول میں رہنے سے دور ہو جاتی ہیں اور بغیر دوا کے وہ اچھا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہی راز ہے کونوا مع الصادقین کا, صحبت اہل اللہ کا, کہ ہمارے قلب میں ہماری جان میں جو ہمتوں کی کمی ہے, جو غیر اللہ کی رکاوٹیں ہیں, زمانے کا خوف, معاشرے کا خوف اور دوسرے لوگوں کا خوف کہ جی ہم داڑھی رکھیں گے یہ ہو جائے گا فلاں, یہ خوف ہے. میں نے کہا اللہ والوں کی صحبت میں جس اللہ نے نمک کی کان میں یہ اثر رکھا کہ وہاں پر وہ اثرات اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں یہ اثر رکھا, وہ غیر اللہ کا خوف نکلتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں میری زندگی کا حاصل, میری عزیز کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ در پہ مرنا, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء معدن, ہر چیز کے ایک معدن ہوتا ہے, اس کی ایک مائن ہوتی ہے, اس کی ایک کان ہوتی ہے, وہ چیز اپنی کان سے ملتی ہے. اور وہ معدن التقوی, گناہ سے بچنا, تقوی کیا نام ہے, گناہ چھوڑنا, گناہ کا تقاضا ہو تقاضے پر عمل نہ کرنا, اس کو تقوی بولتے ہیں. جیسے عورت کو دیکھنے کو دل چاہے اس تقاضے پر عمل نہ کرنا تقاضا, یہ گناہ نہیں ہے, تقاضے پہ عمل کرنا گناہ ہے. لہذا عورت کو دیکھنے کو دل چاہے یہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس تقاضے پر عمل کرنا ہے عورت کو دیکھنا یہ گناہ ہے. لہذا یہ جو تقوی ہے یہ تقوی کہاں ملتا ہے, قلوب العارفین, یہ اللہ والوں کے دل ہیں. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں امرود ملتا ہے امرود والوں سے, کباب ملتا ہے کباب والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما, اپنی محبت کا ذریعہ بنا, یا اللہ اپنی دوستی کا ذریعہ بنا, گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا دیجیے, تقوی کی دولت عطا فرما, ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے, ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرما, ہمارے دنیا کے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, آخرت کے سفر کی تیاری عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں
فرمائے، جنت کی ڈائریکٹ فلائٹ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارا احسان حساب لے لیجیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان حساب کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم علامہ کو دیکھے کچھ نہ پوچھے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا اللہ جہنم سے ہم سب کو بچا لیجئے، جہنم کے اعمال سے بچا لیجئے، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، ہمارا ظاہر و باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے۔ اے کریم مالک، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو اس کے حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہن کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح بیویاں عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ خبر آئی ہے کہ ہمارے اللہ ایک اللہ والے حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم، اس پاکستان کی عظیم اس شخصیت اسلامی روحانی ایمانی شخصیت، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ بے حساب درجات کو بلند فرما، بے حساب مغفرت اور رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم سے سب کو اللہ والا بنا دیجئے۔ میرے شیخ اور مرشد کو 130 سال کی عمر، صحت عافیت خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما، ہمیں اپنے بزرگوں سے آپ کی محبت کا درد سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله على النبي الكريم ورحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.